الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالرسول محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا گیا ہے بلکہ جو کوئی اپنے عہد پر عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ جسے ایمان نصیب ہوتا ہے اور ایمان کا نصیب ہونا یہ برکت عطا فرماتا ہے, اسے ایفاء عہد نصیب ہوتا ہے. اور جب عہد کی بات کی جائے تو کوئی ایسا معاہدہ جو طے ہو اور جس کی پاسداری مقصود ہو یہ لازم ہوتا ہے. لیکن عہد جو ہے وہ بنیادی طور پر سہلے حصوں پر عہد کا اطلاق ہوتا ہے, غیر سہلے جو ہے وہ وعدہ عہد کے معنوں میں نہیں آتا, اس لیے کہ بنیاد ہی غیر سالے. تو اصلاحی پہلوؤں میں بات آئے گی, حق کے پہلوؤں میں بات آئے گی, دین اسلام کے جو حدود ہیں ان میں جو بات ہوگی, یعنی درست معاملہ سہل معاملہ اس پر جو عہد. اور جب عہد کی بات کی جاتی ہے تو یہ عہد اس مخلوق کا, اس خلق میں, اس حضرت انسان کا جو عہد ہے اس کی ابتدا یوم الست کو ہوتی ہے. اب جب آپ عہد کی بات کرتے ہیں تو بنیادی عہد اور سب سے اہم جس پر تمام حصے کا انحصار ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ طیبہ بنیادی جو عہد ہے بندے مومن. اب جب عہد کی بات آتی ہے تو دنیا کے حالات اور دنیا کے معاملات جب وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں سالے یا غیر سالے کی تمیز نہیں دیکھی جا رہی. پھر عہد کی حیثیت یا وعدے کی حیثیت یہ کی جا رہی ہے کہ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. عجیب بات. اسی طرح محبت اور جنگ, اس میں جی ہر شے جائز ہے, یہ ایک نوم بن چکی ہے دنیا میں, ایک کہاوت کا درجہ اختیار کر چکی ہے کہ جی ایسا تو عام بات. لیکن یہ بے اصولی کے حصے ہیں اور کوئی بے اصول حصہ جو ہے اس پر شریعت اسلامی جو ہے اسے اختیار کرنے کا حکم نہیں بلکہ اسے رد کرنے کا حکم دیتی ہے. تو جو بنیادی عہد بندے مومن کو نصیب ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کا ایفاء عہد دنیا کی جتنے سالے حصے ہیں اس میں اس قابل کر دیتا ہے کہ بندہ ایفاء عہد کو پہنچتا ہے. وہ عہد معاملات دنیا کے عمومی حصوں سے ہوں یا زندگی کے خصوصی حصوں تک آپ آ جائیں. ابھی یہ ان بچوں کے نکاح تھے تو یہ جو نکاح میں قبولیت ہے, حجاب اور قبول کی بات آتی ہے تو کیا یہ بھی ایک عہد نہیں؟ اور النکاح من سنتی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اور کیا ہم نے خطبے کے ساتھ یہ حدیث مبارک نہیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی؟ تو ان عہد میں کوئی بھی جو پہلو ہوتا ہے اس کے اصول اور ضابطے وہ بھی مقرر ہوتے ہیں. پسند ذاتی پر اصول نہیں ہوتے, پسند ذاتی کو جو اصول اور ضابطے ہیں ان پر لانا پڑتا ہے, اس لیے وہ اصول اور ضابطے اچھے اعلیٰ اور صالح ہونے یہ ضروری ہے. تو دین اسلام میں یہ سارے حصے موجود ہیں کہ اس میں اچھائی بھی ہے, اس میں اصلاح بھی ہے, اور نیکی اور تقوی تک کے حصول بھی ہیں. لیکن ذاتی خواہش پر جب بات آتی ہے تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا کی جو گفتگو وعدے سے متعلق ہے وہ حصول یعنی اس کی خواہش محبت کی ہے یا سختی کی ہے, نفرت کے پہلو ہیں, ان سارے حصوں میں کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں. تو جو حق ہے دین اسلام میں ہے اور اس پر عمل کرنا ہی اس قابل کرتا ہے کہ اس خلق کا جو آپس کا تعلق اور جو اس کا واسطہ ہے اس کا بھروسہ ہو سکے. وگرنہ اگر وعدہ, کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا, تو کون کس پر بھروسہ کرے گا؟ اور معاشرتی زندگی جو ہے اس کا انحصار, بہت بڑا انحصار بھروسے پر ہوتا ہے, عہد پر ہوتا ہے. اور ایفائے عہد ہی نہ ہو, خواہشات ذاتی کی تکمیل ہی کی کاوش رہ جائے, تو کون کس پر بھروسہ کر پائے گا؟ کون سا رشتہ سلامت رہ پائے گا؟ اور کون سی انسانیت باقی رہے گی اس انسانی معاشرے کی؟ تو جب بات آتی ہے اصول اور ضابطے کی, تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقا, اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلکہ جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے, یعنی ایفائے عہد جب وہ درست ہے اور اس کی ایفائے عہد نبھائی جا رہی ہے, تو یہ وہ معاملہ ہے جو تقویٰ کے حصول کا سبب ہے. متقی کو ایفائے عہد نصیب ہوتا ہے, جیسے اس کی کیفیت عمل سے بڑھتی ہے ایسے ہی وہ جو کیفیت نصیب ہوتی ہے اس سے واپس جو اعمال ہیں ان کی اصلاح اور زیادہ ہوتی چلی جاتی. قرآن کریم ایک دوسری آیہ کریمہ میں جہاں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور ورع و تقویٰ کے پہلوؤں کو ارشاد فرماتے ہوئے تہجد تک کی جو عبادت ہے اس کی ادائیگی کا ارشاد فرمایا گیا, تو اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی شے یا کوئی بھی جو پودا ہے, کوئی پھلدار درخت ہے, اس کا بیج اس کے نتیجے یعنی اس کے پھل میں جا پہنچتا ہے. تو جب قانتین یا منفقین یہ کیفیات کسی کو صاحب ایمان کو نصیب اور اس کی ترقی نصیب ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ جا کر تہجد تک کی عبادات یعنی فرائض ادا کرتے ہوئے نافلہ حصوں تک پہنچتا ہے, اور یہ اللہ کا اس پر بڑا احسان. آپ فرماتے ہیں یہ پھل ہے کہ بندہ تمام حصے جو اس کے ذمے انہیں ادا کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے اور تڑپ اور مجاہدہ اختیار کرتا ہے, تو وہ خلوت کے پہلو اسے نصیب ہو رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب پھل کی بات آتی ہے تو پھل ہی اس درخت کا پھر بیج ہوتا ہے, تو وہ فرماتے ہیں تہجد شروع کر دو, واپس یہ کیفیات تمہیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی, یہ اوصاف تم میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں بھی جب بات آتی ہے متقی کی, تو جہاں عمل ہے وہ تقوی تک پہنچا رہا ہے, اور یہ تقوی کی کیفیت واپس اس عمل کو اور مضبوطی عطا فرماتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اور فرمایا تو یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ایسا عمل نصیب ہو جس میں اللہ جل شانہ کا یہ تعلق کہ بندگی نصیب ہو. یہ جو معنی ہے نا پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں, دوست ہو گیا. اسی طرح جب آپ مخلوق کا مخلوق میں موازنہ کریں گے تو بات دوستی کی اور معنوں میں آئے گی. دوستی کیا ہے؟ دوستی ایک معاونت کی خوبصورت اور حسین ترین صورت ہے. اس میں بھلے آپ کی معاونت کسی کو دل کا کی تسکین کا سبب بنے, بھلے ضروریات زندگی میں کہیں آپ کی ضرورت جو ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنے, تو دوستی ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں راحت ہے. اب مخلوق کا مخلوق سے جو تعلق ہے یہ فریقین محتاج ہے. یہی حصہ جب اسے اللہ جل شانہ کی نسبت ہوگی کہ تقویٰ متقین ان سے اللہ جو محبت فرماتے ہیں وہ کیا معاملہ ہوگا, وہ کیا تعلق ہوگا؟ جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب ایمان کا اللہ دوست ہے, تو وہ دوستی وہ تعلق یہاں جو ارشاد فرمائے گا پرہیزگاری کے ساتھ جو اللہ کی دوستی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ مالک اور خالق ہے اور بے نیاز. وہ عطا فرماتا ہے تو معنی بعید پھر یہاں آئے گا, جیسے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر. ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ مدد دیتا ہے, مدد کرتا ہے. ہاتھ سے جہاں کمی بیشی واقع ہو رہی ہو وہاں مدد حاصل ہوتی ہے. تو جب اس مدد کی بات آئے گی تو مخلوق تو بہم امداد کرتی ہے, خالق بے نیاز ہے, تو معنی بعید میں یعنی اسے اللہ کی مدد نصیب ہوگی. تو یہاں جب بات دوستی کی آتی ہے تو اس کی احتیاج اللہ پوری فرمائیں گے, اور بہت بڑی جو احتیاج ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو شکر گزاری نصیب ہو جائے, کہ اللہ راضی ہو جائے, چونکہ تمام معاملات جو ہیں ان میں بنیادی حصہ یہی ہے کہ جو مقصد حیات ہے کہ اللہ کریم کی بندگی نصیب ہو, اس کی شان, اس کی عظمت, یہ پہچان اس درجے کی نصیب ہو کہ زندگی اسی جہد میں بسر ہو کہ بندہ اپنے مقصد کے حصول جو ہے اس میں گامزن رہے. تو جب بات آتی ہے کہ عہد کو پورا کرنے کی, تو عمومی زندگی میں انسانی معاشرہ اس کا اس عہد پر بڑا انحصار ہے. آپ جنس کے تبادلے کی بات کریں, یعنی یہ جو ہم اپنی خوراک, کھانا پینا, اس میں آج تو روپیہ پیسہ دیا جاتا ہے, لیکن کچھ عرصہ پہلے جنس کا تبادلہ ہوتا تھا. شاید گندم دے کر کوئی کپڑے خرید رہا ہو, شاید گندم دے کر کوئی جوتے خرید رہا ہو, تو جو جنس تھی وہ تبادلے اور قیمت کے افزانے میں استعمال ہوتی تھی, چاہے وہ بات ہو چاہے پیسے سے خریدو, جس میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس پیسے سے ہم خرید رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ الگ موضوع ہے, لیکن ایک خرید اور فروخت ہے. اس تمام حصے میں کیا وہ بھروسہ جو دے رہا ہے کہ وہ جو دے رہا ہے وہ اصل ہو, جس سے خریدا جا رہا ہے وہ خریداری بھی جو شے ہے وہ اصل بھی ہو اور پوری بھی ہو. آپ کوئی بات کرتے ہیں, کسی رشتے کی بات کرتے ہیں, آپ حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں, آپ وراثت اور وراثت کی تقسیم کی بات کرتے ہیں, کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس میں یہ بھروسہ انسانی حیات کی ضرورت نہیں؟ یہ جو ایفائے عہد ہے یہ اس کی بنیاد ایمان کے پہلوؤں کی جب نصیب ہوتی ہے تو پھر بندے مومن کی جو بات ہے اس پر بھروسہ, اور وہ بھروسہ زندگی کو آسان کرتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ کی جو رضا نصیب ہوتی ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے, چونکہ وہ حصہ فوز و عظیم سے ہم کنار کرتا. قرآن کریم ہدل للمتقین, انتہائی ابتدائی حصے میں قرآن کریم کی جہاں شان بیان فرمائی جا رہی ہے اس میں ایک حصہ یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کی راہ کا جو اختیار کرنا نصیب ہوتا ہے وہ متقی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی اس بنیاد, اس کلمہ طیبہ سے شروع ہو اور واپس دار دنیا سے جو سفر آخرت کا ہے وہاں شہادت نصیب ہو, اس تمام میں یہ پہلو جو ان اصول اور ضابطوں پر جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں نصیب ہو جائے تو یہ وہ حصہ ہے جو متقین. یقیناً ہم کمزور لوگ ہیں, بتقاضائے بشریت یہ لفظ کہتے ہوئے بہت سارے وہ حصے جو بڑی حد تک دانستہ سے حد سے بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں بھی داخل کر رہے ہیں, لیکن اللہ کریم کو معاف فرمانا محبوب ہے, تحب الاف اسے محبوب ہے, معاف فرمانا اس نے پسند فرمایا. اللہ کریم نے اپنی رحمت کو وسعت دی ہے غضب سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ معاف فرمانے والے. یقیناً اللہ معاف فرمانے والے ہیں. اپنے رویے پر غور کرو, تم جس راہ کے مسافر ہو کیا وہ معافی کے طالب کا راستہ ہے؟ تو جب طلب ہو معافی کی تو پھر اس راہ کا انتخاب تو ضروری ہے نا, کہ جس کے مسافر ہو چکے. تو جب بات آتی ہے کہ اللہ معاف فرمانے والے, یقیناً اللہ معاف فرمانے, زمین و آسمان کی وسعتیں گناہوں سے بھر جائیں تب بھی اللہ کی جو رحمت ہے وہ وسیع تر ہے اور اس کا کوئی حصہ تعین کا ممکن ہی نہیں ہے, وہ اللہ محدود. تو مخلوق محدود, ان کے اعمال محدود جس پہلو سے بھی ہوں تو اللہ کریم کی جو ذات اور اس کی صفات ہیں وہ لا محدود. لیکن جب روش پر بات آئے گی اور وہ روش جس کا انحصار نیت پر ہوگا وہ بات ڈبو دے گی اور وہ بات خطرناک ہوگی. تو غلطی اور گناہ, اسے غلطی اور گناہ جاننا, اس کی شرمندگی, معافی کے معاملات کی طرف تڑپ کر رہنا اور بات, لیکن گناہ کرتے جانا, غلطی کرتے جانا اور یہ کہنا اللہ معاف فرمانے والے ہیں تو ستار اور عیوب بھی ہے. وہاں پھر قرآن کریم نے غضب الہی کو بھی ارشاد فرمایا ہے, تو وہ پھر کیا ہے, غضب الہی کو آواز دے رہا ہے, اور جو آواز دے رہا ہے اپنی حیثیت سے واقف نہیں. تو جب اپنی حیثیت کا اندازہ کرو تو قرآن کریم نے تمہارے تخلیقی مراحل بیان فرما دیے ہیں کہ یہ تمہاری تخلیق, تو اپنی تخلیق پر غور کرو اور پھر اپنی حیثیت کو جانو اور پھر اپنے دعوے جو کر رہے ہو ان کو دیکھو. اللہ غفور الرحیم ہے, وہ فرماتا اپنے عہد کو پورا کرنے والا جو ہے اسے پرہیزگاری نصیب ہو, اور پرہیزگار کون ہے تو فرمایا ان اللہ یحب المتقین, اللہ اسے محبوب کرتے ہیں, اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اس کو دوست رکھتے ہیں. تو یہاں سے یہ جو لفظ دوستی ہے اس پر بھی قرآن کریم سے روشنی ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ یہ جو آج سوچا جاتا ہے کہ حصول خواہشات کے لیے تعلق بناؤ, تو تعلق کیسا ہونا چاہیے جسے اللہ پسند فرما رہا. دوسرا پہلو تقوی کے معنوں میں لفظ ڈر استعمال ہوتا ہے, خوف ڈر, لیکن خوف اور ڈر اس کے کتنے ہی پہلو ہیں. دشمن سے ڈر ہے, جان کا ڈر ہے, دولت اس کے لوٹ جانے کا ڈر ہے, کتنے قسم کے, کسی کی جدائی ہے اس کو بھی ہم کہیں گے کہ اس کا ڈر ہے, کتنے پہلو ہیں جو لفظ ڈر میں ہماری اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن عربی بہت وسیع زبان ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کے معنی بدل دیتا ہے. جب تقوی کو آپ شریعت اسلامی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس میں صرف ڈر نہیں آئے گا, وہ ڈر کی کیفیت کے انتہائی جو تعلق ہے آپ کے لیے عزیز ترین جو تعلق ہے, اس تعلق میں کسی درجے کی کوئی خلش پیدا نہ ہو جائے, وہ ڈر اپنے اللہ سے وہ بندگی کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ بندے مومن ہر وقت ہر لمحے سوچ سے عمل کو دیکھتا رہے, ایسا نہ ہو جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ہم تمام یہ مزاج انسانی ہے کہ اللہ نے اس میں محبت کا یہ عنصر رکھا ہے, اگر یہ محبت کا عنصر نہ ہوتا تو یہ جو رشتے ہیں, یہ جو باہم رہن سہن ہے, یہ جو معاشرہ ہے, یہ ممکن نہ ہوتا. مزاج انسانی ہے مل جل کر رہنا, اور لفظ انسان کا اگر آپ مفہوم بیان کرنا چاہیں تو بڑا واضح یہ فکرہ اس میں آئے گا کہ وہ جو مل جل کر رہے. یہ جو مل جل کر رہنا ہے, یہ جو رشتے ہیں, بڑے کا بڑا ہونا, چھوٹے کا چھوٹا ہونا, یہ معاونت, یہ حیثیتوں کے فرق, اگر یہ محبت, یہ جذبہ اس حضرت انسان میں نہ ہوتا تو یہ زندگی اتنا تنگ کر دیتی کہ آپس کا رہنا ہی ایسا مسئلہ پیدا کر دیتا کہ زندگی محال ہو جاتی. اب اس جذبے کی راہ اور اس جذبے کا اختیار اور اس جذبے کی حدود, یہ ایفائے عہد میں داخل ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدود و قیود کا تعین ہو جاتا ہے کہ اس محبت کی حدود و قیود کیا ہے, اور جب محبت کی بات آتی ہے تو محبت محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ محب جو ہے وہ محبوب سے توقع کر رہا ہو کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے وہ کرے, وہ چاہتا ہے جیسے میرا محبوب چاہے میں ویسے قربان ہوں. محبت کا بڑا فرق. اب جیسے انحطاط ہے تو ہماری محبتیں اور دعوے بھی سودے ہیں اور کاروبار ہو چکا ہے. ہر تعلق پر یہ دیکھا جاتا ہے مجھے اس تعلق سے حاصل کیا ہے, پھر تیرا تعلق کیا ہے, پھر سودا بازی کا ہو, تجارت کا ہو, لین دین کا ہو, اسے محبت کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ جب محبت کی بات آئے گی تو محب قربانی کے جذبے سے شرسار ہوتا ہے. محبوب کو قربان کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا, خود قربان ہونا اس کا مقصد. تو جب اس کیفیت کو دیکھو گے اور نور ایمان سے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر بندہ خواہشات ذاتی کو قربان کرتا ہے. ذات کی بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ کے حضور اپنی ذات کو قربان کرنا اس کا احساس ہے. شہداء سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبروں سے اٹھے وہ پھٹے جسموں سے, زخموں سے چور وجود لیے اٹھ کر چل دیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. فرشتہ ان سے سوال کرے گا کہ میاں ابھی تو اجازت نہیں ہے, حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب کے بعد جب حکم ہوگا تو پھر باری آئے گی کہ کس کے لیے یہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں. تو مفہوم عالی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے عرض کریں گے, بار اللہ تو نے ہمیں دنیا دی, زندگی دی, مال دولت دی, جان دی, یا رب العالمین تیرے حکم پر, تیری پسند پر ہم نے ہر شے قربان کر دی, یہ جو وجود تو نے عطا فرمایا تھا اس کو بھی ہم نے تہ تہ کرا دیا, اس کی بھی زخموں سے چور کر دیا. فرشتہ تیرا حساب مانگتا ہے, بار الہی کون سی شے جو بچی ہے جس کا یہ حساب چاہتا ہے؟ تو حکم ہوتا ہے کہ ان کے لیے دروازے کھول دو جو جہاں سے گزرنا چاہے گزر جائے. حالاں وجود اللہ نے دیا اور جن ہستیوں سے متعلق اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں وہ عمومی ہستیاں نہیں ہوں, ہر ایک نے گزرنا ہے پل سرات سے. ایسی ہستیوں کا گزرنا بھی حدیث شریف میں فرمایا گیا, یا دوزخ اللہ سے یہ دعا کرے گی بار اللہ اپنے ان بندوں کو جلدی گزار, یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, اتنا ان پر اللہ کا احسان ہوگا, اتنا نور. قرآن کریم فرماتا ہے نا ان کے سامنے اسی دیہات پر نور ہوگا. اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا. یہ وہ ہستیاں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہے, اور حساب کتاب کی بات آتی ہے تو انبیاء تو ہیں معصوم, تو غیر انبیاء میں عظیم ترین ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے, چونکہ وہ مومنین وہ خدمت گزار جو انبیاء اور رسول کو اللہ نے عطا فرمائے, جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ایسے آپ کے غلاموں کی بھی شان. تو جب بات آتی ہے ایسی ہستیوں کی تو یہ نشان منزل ہے, اسے ذات کی منسوب کرنے سے نشان منزل دیکھتے ہوئے اپنی اس راہ کا مسافر ہونا یہ حصے درکار ہوتے ہیں. تو جب بات تقویٰ کی آئے گی تو اللہ کریم جنہیں دوست رکھتے ہیں ان کی پرہیزگاری کیا ہوگی کہ ان کے وجود ان کے نہاں خانہ تک ایک ایک حصہ جو بات ہے انہیں وہ پسند ہوگی جو اللہ کا حکم ہے. سب سے پہلے جو محبت اور سب سے جو بنیادی حصہ محبت کا ہے اور جو پاکیزگی ہے وہ بندگی کی ہے. اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان نصیب فرمایا, امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہونا نصیب فرمایا, یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. وَاتَّقَا, یہ کیفیت کیسی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, یہ اس کا انعام. تو قرآن کریم ساری زندگی جو ہے اس کے ہر سوال اور ہر پہلو کا جواب. ابتدا میں نے انسانی زندگی یعنی اس کی بنیاد جو نکاح ہے اس پر بات کی. اب جہاں انسان کا اختیار آتا ہے وہاں اس کی اصل سامنے آتی, اور جب انسانی زندگی کے اس ایک گھونسلے کی ابتدا ہوتی ہے تو اختیار کی ایک کیفیت اور صورت میاں کے پاس. اور عجیب صورت حال ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی زندگی کا تجزیہ کریں تو وہ رشتہ جس کی تکمیل سنت کے تحت آ رہی ہے, بقائے انسانی کو اللہ نے پسند فرمایا انسانی مزاج کی بنیادی ضرورت تک کے وجہ سے, اس میں وہ خاندان, وہ رشتے, وہ فریقین, ان کا تعلق اس رشتے کے لینے, اس رخصتی, اس گھر کی آبادی تک, اور اس کے بعد جو ہے اس میں بہت بڑا فرق آ جائے. یاد رکھیں, کوئی فاتح یا مفتو کی کیفیت نہیں ہے, گھر میرا اور تمہارا نہیں رہتا, گھر ہمارا ہو جاتا, رشتے میرے اور تمہارے نہیں رہتے, رشتے ہمارے ہو جاتے. یہ رشتے کی نزاکت کیسے سمجھ آئے؟ اس بنیاد پر جو عہد اللہ سے ہے, نور ایمان سے سمجھ آئیں گے, اس کے بغیر نہیں سمجھ. تو جہاں معاونت ہے, ایثار اور جذبہ ہے, وہاں پر یہ جو ایک معاشرے کی کھینچت آنی ہے, کیوں ہے؟ آپ یہاں سے لے کر کسی معاملے میں بھی چلے جائیں, وہاں اپنی پسند, اپنی انا, یہ سارے وہ پہلو ہوں گے جو بگاڑ پیدا کر. آپ غور نہیں کرتے کہ ہمارے پورے نظام تعلیم میں, ذرائع ابلاغ میں پورا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے, جیسے تم چاہو گزارو. اس اپنی زندگی کے حصول کے لیے تم نے کیا کیا؟ تمہیں اللہ نے یہ زندگی دی ہے. اسباب میں ماں باپ دیکھتے ہو, انہیں کس نے زندگی دی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرماتا, اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے آبا کو پیدا کیا. تمہارا ہونا ہی اتنی بات جو ہے, تمہیں ہونا اس نے عطا فرما, اسی کا بدل نہیں ہو سکتا, ساری زندگی عبادت کرتے رہو. تو وہ جو اس معصوم کو لے کر اس حیثیت تک کہ پسند و ناپسند پر وہ بات اور گفتگو کر رہا ہے, اس قابل ہو چکا ہے کہ پسند و ناپسند کی سمجھ آئے, تو اس معصومیت سے لے کر اس عمر تک خود ہی بڑا ہو گیا, ہر شے اس کی خود ہی پوری ہوتی رہی. وہ جو خود بھوکے رہے اور اسے کھلاتے رہے, وہ ماں جو سخت سردی میں گیلا بستر تو اپنی طرف کر کے خشک بستر بچے کو دیتی رہی, اسے کیا یہ جواب ہے کہ میری زندگی؟ لیکن ہر شے کو اللہ نے مقرر فرمایا, والدین کے بے شمار حقوق بیان فرمایا, ان کے سامنے انداز گفتگو سے لے کر جو وجود کا انداز ہے اس تک کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہو. لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ بنیاد سے وہ ہل جائیں تو ماننا درست نہیں ہے, یعنی شرک کی طرف اگر وہ کہیں تو یہ ماننا درست ہے. تو انسانی زندگی کا محضر سامعین کرام کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کا قرآن کریم نے جواب نہ دیا. جب یہ بیانات, یہ آیات کریمہ, یہ عطا, یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کون بندہ مومن ہوگا جو کہے گا یہ کیفیت مجھے نصیب نہ ہو. دیکھو ترجمہ, یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اس پر غور کریں, کون بندہ مومن ہوگا جس کی حسرت تک یہ بات نہ ہو, جس کا چاہ جانا حسرت تک کی نزاکتوں کو نہ چھو جائے؟ تو کیا یہ پھر بھول جائیں گے ہدی للمتقین, کہ پورا قرآن کریم ہی وہ راہ ہے جس سے یہ ہدایت نصیب ہوگی کہ اسے تقویٰ ہو, اسے متقی کی کیفیت نصیب ہو. تو محترم سامعین کرام, جیسے ایک پھلدار درخت کا پھل اس کا نتیجہ ہوتا ہے, ویسے ہی وہ بیج کی بھی صورت ہوتا ہے. تو جہاں حکم بنیاد کا ہے اپنے عقائد کی مضبوطی, اس کے متزلزل ہونا یہ بہت بڑا سوال بن جائے گا. وہ مضبوط ہوں, عبادات نصیب ہو. جہاں عبادات تک مضبوط عقائد پہنچاتے ہیں, وہاں عبادات کی ادائیگی شرف قبولیت واپس عقائد کو مضبوط کر. آل یاسر کی ضعیف خاتون جس کی آنکھوں میں بھی خون پھر گیا تھا, اس نے ابو جہل کو یہ کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ واحد ہے, لا شریک ہے, میں کیسے اس کا شرک کہہ دوں تمہارے معنی؟ وہ ضعیف آنکھیں جن کے سامنے نظر دھندلا چکی تھی, لیکن یہ ایمان کی حلاوت ہے, اس زندگی اور موت کی صورت میں بھی وہ اپنے رب کو اس واحد کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے در پہ تھا, اس سے کوئی غرض نہیں تھا. وہ جو بنیاد ہے وہاں سے جب مضبوطی نصیب ہوتی ہے تو عبادات میں اس کی تقویت اس طرح پہنچتی ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے, سودے نہیں کرتا. عبادت غیر مشروط ہے اور عبادت اس کی جاتی ہے جس سے توقع, جس سے نہ صرف ضروریات تکمیل کی توقع ہو بلکہ عدم عبادت میں سزا بھی سمجھ آئے کہ وہاں سے پھر سزا کی بات, سزا اور جزا دونوں پہلوؤں میں توقع ہو. تو جب عبادات نصیب ہوتی ہیں جس کی نماز کو شرف قبولیت نصیب ہے, اس سے اندازہ کر لو کہ اپنی آنکھوں کی حیا, اپنے کلام کی حیا, اپنے کردار کی حیا کہاں تک حاصل, اس سے سمجھ لو کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ کیسے پڑھی. یعنی ایمان عبادات, عبادات سے پھر معاملات. یہ نہیں ہو سکتا کہ حج کی بات اور ہو اور حج کا جو سفر ہے وہ خرچہ جو ہے وہ حرام ہو, یہ نہیں ہو سکتا. حج کے سفر کی جب بات آئے گی تو وہ جو زاد راہ ہے وہ نہ صرف زاد راہ کی بات آئے گی, جو فرائض پیچھے ہیں ان کی تکمیل تک کی بات آئے گی, اور سارا حصہ جو ہے وہ حلال ہوگا. یہ نہیں کہ سود کے پیسے پر ہم کہیں کہ جی ہمیں تو بلاوا آ گیا. اور عجیب بات ہے, میں حیران ہوتا ہوں, اتنے دھڑلے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اور منسوب کی جا رہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ جی ہمیں بلاوا آ گیا. یار ہم اپنا آپ دیکھیں نا, پھر وہاں اس جدت کو میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ شریف اور حرمین شریف ہیں, روز اثر پر ہم سکرینیں لے کر کھڑے ہیں اور اپنے لوگ راضی کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں روز رسول پر. معلوم ہے کہاں کھڑے ہو, جانتے ہو تو کلام ذاتی پر زبان گنگ ہو جائے. کیا کر رہے, اللہ کا شکر ادا کرو گھرمین کا سفر نصیب ہو رہا ہے. اس کے اعلانات میں اپنی ذات پر بات لاؤ گے تو کیا حرمین شریفین میں جب بات آئے گی تو مکہ مکرمہ میں ابو جہل نہیں تھا, مدینہ منورہ میں کیا منافقین کا سردار نہیں تھا. ان بڑی نازک چیزیں, لیکن اس کا انداز بتاتا ہے کہ یہ بات یا معاملہ اس کی نسبت کس طرف ہے, ذات کی طرف ہے یا اللہ کی ذات کی طرف. تو جب تقوی کی بات آئے گی تو مقدم ذات باری تعالیٰ ہے, اصول اور ضابطے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے کہ آپ کو اللہ کا حبیب, اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں. یہ ہمارے عہد کا دوسرا حصہ ہے, جس سے پہلے عہد کا حصہ جو لا الہ الا اللہ, وہاں تک شناسائی بھی ملتی ہے, ذرائع بھی ملتے ہیں, توفیق بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ سارے حصے جو اصول حدود و قیود کا تعین ہے اور ہماری رہنمائی ہے, وہ ہمیں اس ایفائے عہد کا جو دوسرا حصہ ہم نے نبھانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے نصیب ہونا ہے. اللہ کریم یہ کیفیت عطا فرمائے. پھر یہ جو تقویٰ ہے ایک کیفیت اور ایک حال ہے, متقی ایک کیفیت ہے, اور کیفیات کا گھر جو ہے وہ قلب انسانی ہے, اور قلب انسانی کو سینچنا ہے تو اللہ کریم کے مقرر جو نام ہے, اللہ کریم کا مبارک نام ہے, اس سے سینچنا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.